عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح الجنۃ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جنت کی کنجیاں مفاتح الجنہ. آپ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, جنت کی چابیاں, جنت کی کنجیاں, اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی بات, وہی لطیف اشارہ اس میں موجود ہے. گواہی صرف زبانی نہ دینا, اس کی ساری زندگی اس پہ گواہ ہو, اس کی حرکات و سکنات اس پہ گواہ ہوں, اس کا اٹھنا بیٹھنا اس بات پہ گواہ ہو, اس کی دوستی دشمنی اس بات پہ گواہ ہو کہ یہ کسی کا دشمن نہیں ہے. جو اللہ کا دشمن ہے یہ اس سے دشمنی, اللہ کے حکم سے دشمنی کر رہا, یہ کسی کا دوست نہیں ہے, اللہ کے دوستوں سے دوستی کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہا. فرمایا یہ جنت کی کنجیاں آپ نے جمع فرمایا, اس سے مراد ہے زندگی کے سارے اعمال. اگر صرف کلمہ مبارک ہوتا تو حضور فرماتے کنجی, جنت کی کنجی یہ کلمہ ہے. نہیں, فرمایا جنت کی کنجیاں اس میں ہیں, ہر عمل ایک کنجی ہے نا. تو فرمایا جب انسان کا دل مانے تو جسم سارا اس میں ڈھل جاتا ہے, اعمال اور کردار اس میں ڈھل جاتے ہیں, دوستیاں دشمنیاں, آمد خرچ, نشست و برخاست, بتقاضا بشریت, غلطی ہر بندے سے ہو سکتی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نفس دیا ہی نہیں, معصوم عن الخطا ہیں, ان کے ساتھ گناہ کا تصور ہی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے ہیں, اولاد آدم میں سے ہیں, لیکن معصوم عن الخطا. اللہ نے انہیں عصمت نبوت دی, یعنی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی غلطی کرے. دور حاضر کے علماء نے تو انبیاء پر بھی بعض حضرات نے لکھ دیا کہ فلاں نبی نے یہاں غلطی کی. اب ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لکھنے والا جانے, جس نے نبی مبعوث فرمایا وہ جانے اور اللہ کا نبی جانے, لیکن میدان حشر میں یہ بات بڑی مہنگی پڑی, کیونکہ نبی غلطی کر نہیں سکتا, معصوم عن الخطا ہوتا. جو کہتے ہیں نبی نے غلطی کی, وہ بے وقوفی کی وجہ سے اس بات کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں, معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے ہیں, انہیں اللہ گناہ سے ان کی حفاظت فرماتا ہے, ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہوتے ہیں, انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہوتی. جس طرح ہم کو کڑوی چیز نہیں نہ کھاتے, ہمیں پتہ ہے یہ تو ماں سخت کڑوا ہے ہم نہیں کھاتے, اسی طرح ان کے مزاج میں بات رچ بس جاتی ہے, برائی انہیں کڑوی لگتی ہے, تم ماں لگتی ہے, وہ نہیں کھاتے. تو انہیں محفوظ کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں, اللہ کے بندے محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کو فرمایا مفاتیح الجنہ, جنت کی ساری چابیاں, ساری کنجیاں, ہر عمل جنت کی ایک کنجی ہے. ایمان کنجی ہے, ایمان مجموعہ اعمال کا ہے, ایمان دعویٰ ہے میں مومن ہوں, اعمال اس کے گواہ ہیں. تو اگر اعمال اس کی شہادت نہ دیں تو جس کا کہ گواہ جھوٹ ہیں وہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے, تو دعویٰ بھی جھوٹ خارج ہو جائے گا. اعمال گواہ ہیں, اسی لیے حضور نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جنت کی کنجیاں اس بات میں ہیں کہ کوئی شہادت دے, یعنی اس کی زندگی, اس کا جینا مرنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا تعلق, اس کا کمانا کھانا, اس بات کا گواہ ہو کہ وہ اللہ کی توحید کا قائل, اللہ کو اللہ مانتا ہے, اللہ کو حاکم, خالق, مالک, رازق مانتا ہے, تو یہ جنت کی کنجیاں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارک کا ایک سلسلہ ہے, اس میں متعدد احادیث اس مضمون کی ہیں, لیکن آگے پھر حدیث میں بھی ان کی وضاحت آ جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفى حزنوا علیہ حتى قاد بعضهم یوسوس. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بہت دکھی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غم کیا, اور قریب تھا کہ بعض وسوسوں میں مبتلا ہو جائے. یہاں بڑی لے دیکھی ہے, معترضین نے بڑے اعتراض کیے ہیں کہ وہ تو حضور کے وصال کے بعد وساوس کا شکار, کیا وسوسہ تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ ہماری نجات کا سبب تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نمازیں پڑھتے حضور امامت فرماتے, ہم روزے رکھتے حضور کے ساتھ, ہم اعتکاف کرتے حضور کے ساتھ, ہم جہاد کرتے حضور کے ساتھ, ہم قیام کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہر بات پوری. اب وہ کام تو گیا, ہماری نجات کا کیا ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, ہم آخرت میں کیا کریں گے, ہمارے پاس اب کون سا ذریعہ ہے؟ یہ وسوسہ نہیں تھا کسی کو کہ اسلام کے بارے وسوسہ آ گیا, وسوسہ یہ تھا کہ اب ہم سے اس درجے کا عمل ہو سکے گا یا نہیں. اور ظاہر ہے اب جو عمل جس درجے کا حضور کی معیت میں ہو سکتا ہے وہ الگ, اس درجے کا تو نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال عثمان و کنت منہم, فرمایا میں بھی انہی میں سے تھا, میں بھی ڈر رہا تھا کہ اب ہمارا بنے گا کیا, ہم جائیں گے کہاں, کیا جواب دیں گے آخرت میں, کس درجے کے اعمال ہم کر پائیں گے. کیا عجیب لوگ تھے یار, جہاں ایک پل کی زیارت نجات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے, 23 برس خدمت عالی میں گزارنے والے پھر ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ بہت عظیم ہے, کہیں ہم سے کوئی پھر غلطی نہ ہو جائے, پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. فبینا انا جالس مر علی عمر رضی اللہ عنہ وسلم فلم اشر بھی فاشتقا عمر الى ابی بکر. تو عثمان فرماتے ہیں میں انہی گرداب میں خیالوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے السلام علیکم بھی کہا, لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, نہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کون گزرا ہے, نہ یہ پتہ چلا کہ مجھے سلام بھی دیا ہے. تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, جو اس وقت امیر المومنین تھے, ان کے پاس پہنچے. فاشتقا عمر الى ابی بکر, تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری شکایت کر دی کہ میں عثمان بھائی کے پاس سے گزرا, میں نے اسے السلام علیکم کہا, اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. ثم اقبل حتی سلم علیہ. کیا شان ہے جی, اسلامی ریاست کا سربراہ ہے, یہ شکایت سن کر تحقیق کرنے چل پڑ, چلو ان کے پاس چل کر پوچھتے. تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میرے پاس آ گئے. سلم علیہ, دونوں نے مجھے السلام علیکم کہا. سلم علیہ جمیع, دونوں نے مجھے. فقال ابو بکر ما حملک علی اللہ ترد علی اخی کا عمر سلامہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا, اپنے بھائی عمر کے سلام کا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ قل تو ما فعلتو, میں کیا امیر المومنین, میں نے تو ایسا نہیں کیا. فقال عمر بلا واللہ, لقد فعلت، حضرت عمر نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آپ نے ایسا ہی کیا ہے. قلت واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، تو میں نے بھی اللہ کی قسم کھا کر بات بتائی کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں یا آپ نے مجھے سلام کیا ہے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ صدق عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان سچ کہہ رہے ہیں. قد شغل کان ذلک امر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ پر سوال کر دیا کہ کوئی ایسی بات تھی جس نے آپ کا سر اتنا چکرا دیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون گزرا ہو، کسی نے سلام بھی کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہو بھی نہیں رہے تھے، تو آپ نے نہ یہ محسوس کیا کہ کوئی گزرا ہے نہ اس کا سلام سنا، تو وجہ کیا تھی، اتنی کیا بات تھی؟ فکل تو اجل، میں نے کہا یا امیر المومنین وجہ ہے. قال ما ہوا، انہوں نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے بتاؤ. قل تو توفى اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پاس بلا لیا. قبل ان نسأله عن نجاة هذا الامر، اب ہم ساری عمر تو قیامت کی نجات کے بارے قدم قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر رکھتے رہے اور اس بات پر خوش تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا، ہم اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم قدم پر، بات بات میں، سوچ بچار میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کرتے رہے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قد سألت عن ذلك، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات حضور سے پوچھ لی تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا، تو تم خام خواہ گھبراؤ، میں نے یہ بات بھی پوچھ لی تھی. فقمت الیہ، تو فرمایا میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچ کھڑا ہو گیا، میں بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں ان کی خدمت میں پہنچا کہ وہ کیا ہمیں مجھے حل بتائیے. وَقُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ حَقٌّ بِهَا، اور میں نے ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ قربان ہوں، آپ ہی اس بات کے مستحق تھے کہ اتنا باریک نقطہ اور اتنی باریک بات بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کر اپنے پاس امانت رکھتے ہم لوگوں کے لیے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے اس امر، اس کام، اس حادثے کے بارے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہوگا، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لوگ پیچھے رہ جائیں گے، اسلام باقی ہوگا، مسلمان دنیا میں ہوں گے، تو ان کی آخرت کو نجات کیسے ہوگی، وہ کس سے پوچھ کر چلیں گے، وہ کیا کریں گے کہ اس قیامت کے امتحان سے کامیاب ہو جائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا من قبل منی کلمۃ التی عرضت علی امی فردھا ہی لہ نجات، آپ نے فرمایا وہ کلمہ میں جو میں نے اپنے چچا یعنی ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے نہیں مانا، جس نے وہ مان لیا اس کی نجات کے لیے کافی. حضرت ابو طالب نے کیوں نہیں مانا تھا؟ عربوں میں ایک بات تھی، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ زبانی کہہ دیتے مان لیا عمل نہ کرتے، نہیں، اگر عمل نہیں کرنا تو کہتے تھے میں یہ بات مانتا ہی نہیں، جو مانتے تھے وہ پھر پوری طرح مانتے عمل کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو طالب کو یہ بھی فرمایا, حدیث شریف میں ملتا ہے, انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے عرب کی عورتیں, مکہ کی عورتیں تانا دیں گی کہ یہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر مر گیا تھا, حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کے باپ دادا تو توحید پر تھے اور بعثت علی سے پہلے توحید باعث نجات تھی, وہی اسلام تھا, دین عیسوی معدوم ہو چکا تھا, حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے, تو وہ عہد فطرت کہلاتا ہے جس میں نبوت کا پیغام مفقود ہو گیا. عہد فطرت میں جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اس کی نجات کے لیے کافی ہے. تو حضرت ابو طالب کا مل, حضرت عبداللہ کا حضرت عبد المطلب کا ملتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی, آپ کا پورا خاندان اللہ کی توحید کے قائل تھے. ابرا نے جب آپ نے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں کعبہ گرانا آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو, قریش کے سردار تھا. عبد المطلب نے فرمایا اونٹ میرے ہیں, میں اونٹ مانگ رہا ہوں, کعبے کا ایک مالک ہے, اس میرے بس میں میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تیری فوج کو روکوں, ہوتی تو میں تجھ سے بات کرتا, میرے بس سے کام باہر ہے تو کعبے کا مالک تجھ سے بات کر, وہ بات وہ کرے گا, تو آگے بڑھ, وہ تجھ سے حساب کتاب کر لے گا, میرے اونٹوں تک, اونٹ میرے ہیں, میرے اونٹ واپس کر. تو کیا یہ عقیدہ توحید تھا یا نہیں؟ تو ابو طالب کو یہ دھوکہ لگا کیونکہ وہ بعثت علی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, ان پر حضور کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہی نہیں تھا, ان پر صرف توحید پر ایمان لانا فرض تھا. تو یہ تو حضور کا زمانہ پا رہے تھے, جب بعثت علی حضور مبعوث ہو گئے تو پھر ہر فرد کے لیے حضور پر ایمان لانا شرط ہو گیا, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے کہا کہ قریش کی عورتیں مجھ پر نوحہ کریں گی اور کہیں گی باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر مر گیا تو میں مرنے کے بعد بدنام ہو جاؤں گا, تو آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی, میں تیری نجات کا گواہ بن جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, میں ایسا جو میں کہوں گا وہ میں کروں گا, جو میں نے کرنا نہیں وہ میں کان میں بھی نہیں. تو آپ کو اس بات کا دکھ تھا, آپ کے کرم کا بہر بے کراں انسان کی عقل سے بالا تر ہے کہ آپ کتنے کریم تھے. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ ساتھی جو ہے یہ ہر نماز میں سورہ لہب ضرور پڑھتا ہے, تبت یدا ابی لہب. ابو لہب حضور کا سکا چچا تھا, تو آپ نے پسند نہیں فرمایا. میں کیا 30 بارے قرآن میں اور تو کچھ نہیں پڑھ سکتا, بے شک وہ ایسا ہی تھا جیسا اللہ نے فرما دیا, اللہ کا بندہ تھا, اللہ نے اسے قرار دے دیا, لیکن اس بات کو دہرائے جانا کوئی ضروری ہے؟ تو اور کچھ نہیں پڑھ سکتا, حضور نے پسند نہیں فرمایا. آج کل تو بعض مولوی اس کا وظیفہ بتاتے ہیں کتنے ہزار بار پڑھو, لیکن ناپسندیدہ ہے بارگاہ رسالت. اسی طرح ابو طالب پر بھی کوئی اس بات کو لے کر کیچڑ اچھالے تو ناپسندیدہ ہے بارگاہ رسالت. ان کا نام لینا, ان کا احترام قائم رکھنا یہ اپنی جگہ ہے. اسلام کا جب بات آئی تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, وہ جانے اللہ جانے اللہ کا رسول. حضور فرماتے ہیں جو میرے چچا نے کلمہ لوٹا دیا تھا قبول نہیں کیا تھا, جس نے قبول کر لیا اس کی نجات کے لیے کافی. اب قبول کرنے لینے کا پھر وہی مقصد ہے کہ اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. تو فرمایا حضور کا وصال ہو گیا تو یہ کوئی عمل آپ کا منقطع نہیں ہو گیا, بلکہ قیامت تک. آپ نے تو حضور کا زمانہ پایا, قیامت تک جو لوگ آئیں گے, جو بھی حضور کے اس پیغام کو دل سے اپنا کر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لے گا اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور حضور نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے قبول نہ کیا. دیکھیں کتنا دکھ ہے حضور کی بات, کہ کاش میری بات مان لیتے. تو ہم جب کلمہ پڑھ کے نافرمانی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایذائے رسول میں گرفتار ہو جائیں تو تم نے تو میرے نبی کو دکھی کیا. کافر ایک جرم کرتے اس کی نوعیت اور ہے, وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے, ان کی نافرمانی کرتے اس کی نوعیت ایک اور ہے. کلمہ گو جب کرتا ہے تو وہ نوعیت بدل جاتی ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں لیکن ایک فوج ہے, ایک محکمہ ہے. اب جو فوج میں بھرتی ہو جاتے وہ ایک الگ سا پاکستانی بن جاتے, اسے فوج کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے, ہم نہیں مانتے. وہ سوتا تب ہے جب وہ کہتے ہیں اب سو جاؤ, وہ جب اسے وسل بجاتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں. کوئی سونا جاگنا کا کپڑے کون سے پہنے, جانا کہاں ہے, بال کس طرح کے منڈانے ہیں, یار وہ سارا کچھ وہ پابند ہو جاتا ہے. کتنے محکمے جو کہتے ہیں تم داڑھی نہیں رکھ سکتے, لوگ نہیں رکھتے. تو نیوی والے کہتے ہیں رکھ سکتے ہو, اس حساب تک رکھ سکتے ہو رکھتے. ایئر فورس والے کہتے ہیں نہیں رکھ سکتے نہیں رکھتے. تو جو ملازم ہیں جو فوجی ہیں انہیں تو ان ضابطوں کی پابندی کرنی نہیں پڑے. اگر وہ ضابطے توڑیں تو جرم بن جاتے. ہم ان میں سے اس پر عمل نہیں کرتے, ہمارا ایک ہی جرم ہے کہ ہم فوجی نہیں. کافر اللہ کا سپاہی نہیں ہے, اسی کا جواب دیتا رہے گا. باقی احکام اس پر تب لاگو ہوں گے جب وہ کلمہ پڑھے گا, مسلمان ہے. تو ہم جب کلمہ پڑھ کے اللہ کے لشکری فوجی حزب اللہ میں شامل ہو کر, اللہ کے فوج میں شامل ہو کر نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے, یہ گستاخی بن جاتی ہے. ہمارے کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ کمانڈر کی نافرمانی ایذا میں آ جاتی ہے. صرف گناہ نہیں رہتا, مسلمان کا گناہ ایذا رسول بھی بن جاتا ہے. اللہ میں معاف فرمائے, غلطی سے کوتاہی سے بھول کر ہو جانا اس پر توبہ کی گنجائش موجود ہے. جان بوجھ کر سود کھانا, جھوٹ بولنا, رشوت لینا, خون ناحق دوسروں کو قتل کر دینا, یار یہ بڑی جائے بڑا ظلم ہے, بڑی اپنے آپ پر بڑا ظلم ہے. لوگ تو ویسے جس بندے کو تم نے قتل کیا وہ کب تک جیے گا, پانچ سال بعد, دس سال بعد, پچاس سال بعد خود ہی مر جانا تھا اسے, تم نے تکلف کیوں کی, اس نے مار نہیں جانا تو تمہارے مارنے کی کیا ضرورت. اگر واجب القتل ہے تو حکومت کے ذمہ ہے, اداروں کے ذمہ ہے. تم شہادت دے سکتے ہو کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے, وہ اسے ثابت ہو جائے تو سزا دیں. تمہیں تو اتھارٹی نہیں ہے, جرت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ تم قتل کر دو. تو مسلمان سے گناہ کا تصور کچھ اور سا ہو جاتا ہے جیسے فوجی حکومت دولی کرتا. اللہ کی رعایتیں بھی بڑی ہیں, اللہ بھی کریم ہے, اللہ کے رسول بھی کریم ہے. جو کسی نے کہا تھا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم ہے, تیرا رسول بھی کریم ہے, اور بہت تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. لیکن دو کریموں کے درمیان ان کے کرم سے وابستہ رہنا تو شرط ہے نا. غضب الہی کو دعوت نہ دی جائے, ایسا عقیدہ ایسا کردار نہ اپنایا جائے جو غضب الہی کا باعث ہو. اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ بھی دیں, توفیق عمل بھی دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.